السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ مومنون آیت نمبر 2. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے فلاح کے بارے میں پڑھا تھا، اور امید ہے کہ فلاح کا مطلب ہم لوگ اچھی طرح سمجھ چکے ہوں گے. اب کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ فلاح پاتے ہیں، جو مومن کامیاب ہیں، ان کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں وہ آگے بتائی جا رہی ہیں. اسی لیے قد افلح المومنون کے بعد جو آیت آتی ہے اس میں بتایا گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یعنی جن مومنوں نے فلاح پائی ان کی خصوصیات یہ ہوتی ہے کہ الذین، وہ لوگ، ہم فی صلاتهم خاشعون، اپنی نمازوں میں خشیت اختیار کرتے ہیں، اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خشوع کیا ہے، اور دوسری اہم بات کہ آگے جو صفات بیان کی گئی ہیں آیت 9 تک جو صفات ہیں، تو یہاں پر دراصل یہ بطور دلیل کے یہ بات پیش کی گئی ہے کہ واقعی میں ان مومنین نے فلاح پا لی جو ان اور ان صفات کے حامل ہوتے ہیں، اور آخر وہ لوگ کیوں نہ کامیاب ہوں جن کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں. اور ایسے ہی لوگ بامراد ہوتے ہیں، کامیاب ہوتے ہیں، جو ان صفات سے آراستہ ہوں. اور اگر کامیابی ان کو نصیب نہیں ہوں گی تو پھر بھلا اور کسے نصیب ہوگی؟ یہی صفات والے ہوتے ہیں جو کامیاب ہوتے ہیں. تو دیکھا جائے تو کامیاب کنہیں کہا گیا؟ جو ان صفات کے حامل ہوتے ہیں. اس میں پہلی صفت بتائی گئی ہے کہ وہ اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں. خشوع کے لفظ کے بارے میں تقریباً تمام ہی مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ کوئی ایک لفظ میں ہم اس کا معنی بیان ہی نہیں کر سکتے. یہ لفظ اپنے اندر اتنی گہرائی رکھتا ہے تو پورا مفہوم کسی ایک لفظ میں ادا نہیں ہو سکتا. اور یہی کہا گیا ہے کہ کسی باہیبت اور بہت ہی اجلال مقام میں کھڑے ہو جاؤ تو تمہارے ذہن اور جسم پر کیسی حالت طاری ہو جائے گی. ایسی ہی حالت کو عربی زبان میں خشوع کی حالت کہتے ہیں. اور یہ لفظ خین شین عین سے نکلا ہے، خشع، خشع قلبہ، خشع جوارحہ. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ الفاظ ہم کو ملتے ہیں جس میں آپ نے فرمایا تھا، ایک شخص کو اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے جسم پر بھی خشوع طاری ہوتا، کیونکہ وہ شخص نماز پڑھنے کے دوران اپنی داڑھی کے بالوں سے کھیل رہا تھا. تو خشوع کے معنی ہیں کسی کے آگے جھک جانا، دب جانا، اظہار و عجز و انکساری کرنا. اور اس کیفیت کا تعلق دل سے بھی ہے، جسم سے بھی. یعنی ایسا نہیں کہ صرف آپ کے دل کے اندر ہیبت طاری ہے، بلکہ آپ کا جسم بھی اس کی گواہی دے رہا ہو کہ آپ کے اندر خشوع کی کیفیت موجود ہے. تو ظاہر سے بھی ظاہر ہونا چاہیے، آپ کے جسم سے بھی ظاہر ہو اور آپ کا دل بھی خشیت میں مبتلا ہو. اور دل کا خشوع یہ کہ آدمی کسی کی ہیبت اور عظمت اور جلال سے مرعوب ہو، اور جسم کا خشوع یہ ہے کہ جب وہ اس کے سامنے جائے تو سر جھک جائے، اعضاء ڈھیلے ڈھالے ہو جائیں، نگاہ پست ہو جائے، آواز دب جائے، اور ہیبت کی وجہ سے وہ سارے آثار اس پر طاری ہو جائیں جو اس حالت میں فطرتاً ایک انسان پر طاری ہوتے ہیں جو کسی زبردست ہستی کے سامنے پیش ہو. تو نماز میں دراصل دل کا بھی خشوع درکار ہے اور جسم کا بھی خشوع درکار ہے. اسی لیے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا تھا جو نماز پڑھ رہا تھا اور اپنی داڑھی کے بالوں سے کھیلتا بھی جاتا تھا، تو اس پر آپ نے فرمایا تھا کہ لو خشع قلبہ خشع جوارحہ، اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے جسم پر بھی خشوع طاری ہوتا تھا. اب اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ نماز، سب سے پہلے صفت تو نماز کہی گئی کہ ان کی نمازوں میں خشوع ہوتا ہے. اور اگر ہم دیکھیں گے تو جو ادھر آخری صفات جب جہاں ختم ہو رہی ہیں وہاں پر بھی آخری بات نماز کی گئی ہے. یعنی چند ہی آیتوں میں دو دفعہ نماز کا ذکر ہے. آپ اس سے نماز کی اہمیت کا اندازہ لگائیے کہ نماز کتنا اہم ہمارے دین کا رکن ہے، ستون ہے. اور سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیز محبوب تھی وہ نماز تھی. آپ نے خود فرمایا تھا کہ جویلت قرۃ عیونی فی الصلاۃ، کہ رکھ دی گئی میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں۔ سبحان اللہ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے، جیسے ہی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آواز لگاتے یعنی اذان دیتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہو جاتے گویا کہ اجنبی ہوں اور فوراً اٹھ کر نماز کے لیے چل دیتے۔ یہ آپ کا معاملہ تھا، یعنی نماز آپ کو اتنی محبوب تھی کہ ہر چیز سے زیادہ۔ اور پھر نماز، صرف نماز کے ہم کو جو ہے صرف ایک رسم کی طرح نماز نہیں ادا کرنی ہے، بلکہ نماز کا جو مین مقصد ہے کہ آپ کے اندر وہ احساس پیدا ہو کہ آپ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہیں۔ اور عبادت میں حزن اسی وقت آ سکتا ہے جب آپ اس کو، آپ ان فیلنگز کو اپنے اندر لانے کی کوشش کریں، جیسے کہ وہ حدیث جبریل سے پتہ چلتا ہے کہ انت عبد اللہ کانک ترہ فان لم تکن ترہ فانہ یراک، کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ درجہ تم نہیں لا سکتے یعنی یہ فیل نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا محسوس کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ذرا سا ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کہیں کوئی ویڈیو کیمرے نصب ہیں یا کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم ایسی کوئی حرکت نہیں کرتے، ہم بہت کانشیس ہو جاتے ہیں، الرٹ رہتے ہیں، کوئی ایسی ویسی حرکت ہم سے سرزد نہیں ہوتی۔ کہیں اگر انسان کو جسم پر کھجلی ہو بھی رہی ہے تو وہ کھجلاتا نہیں ہے، کیونکہ اسے لگتا ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہے میری طرف۔ تو آپ سوچیں کہ یہ انسان، ہماری جیسے انسان اگر ہماری طرف دیکھے تو وہ تو کچھ بھی ہمارا بگاڑ نہیں سکتے۔ تو ہم اس رب ذوالجلال والاکرام کے سامنے کھڑے ہیں جو تمام کائنات کا رب ہے، جو مالک حقیقی ہے، جس کے آگے ہمیں جواب دینا ہے، اور ہمیں ہماری نمازوں کا حساب کتاب کر کے بتا دیا جائے گا کہ تم نے کیسی نمازیں پڑھی تھیں۔ تو وہ رب جانتا ہے ساری چیزیں کہ آج ہم جس طرح سے نماز کے لیے کھڑے ہیں، ہمارا دل، دماغ، ہمارا جسم کس طرح سے اللہ کے آگے جھکا جا رہا ہے یا نہیں جھکا جا رہا۔ ورنہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نماز کو بھی بس ایک ریچول کی طرح ادا کر لیتے ہیں، ایک رسم رہ گئی ہے بس، یعنی ایک رسم بن گئی ہے، جیسے اور بہت سارے دوسری رسمیں نبھاتے ہیں، نماز کو بھی ایک رسم کی طرح نبھا دیتے ہیں کہ چلو بس پڑھنا ہے، کیا کریں، ارے اللہ ایک نماز ابھی تو پڑھی تھی اور ہو گئی دوسری اذان، کتنی جلدی جلدی اذانیں ہو رہی ہیں نا، یہ ہمارا معاملہ ہوتا ہے۔ اور اگر ہم نماز پڑھنے کے لیے جب اٹھتے ہیں اور ہمارا رویہ اس طرح سے ہے کہ جیسے جان پر ادھار کھائے ہوں یا پھر سستی اور کاہلی کا معاملہ ہو، آپ کو یاد ہوگا سورہ بقرہ میں ہم نے منافقین کی صفات ہی یہ پڑھی تھی کہ نماز کے لیے آتے ہیں تو قامو کسالہ، کسل مندی سے آتے ہیں، لیزینس، ان کے اندر سستی ہوتی ہے، کاہلی ہوتی ہے، ان کا دل نہیں چاہتا نماز پڑھنے کو لیکن زبردستی مارے باندھے پڑھتے ہیں۔ تو نماز میں خشوع، بعض علماء تو یہاں تک کہتے ہیں کہ یہ تو نماز کا ایک رکن ہے، لیکن کچھ لوگوں نے اس کی نفی کی ہے کہ نہیں ایسے نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہر ایک کے دل میں خشوع تو طاری نہیں ہو سکتا، آپ ہر ایک پر، یعنی کوئی بھی انسان اپنے اوپر اس کو اختیار نہیں ہے کہ وہ خشوع طاری کر لے اپنے اوپر، ٹھیک ہے وہ کوشش کر سکتا ہے لیکن ضروری نہیں کہ اس کے اوپر طاری ہو جائے۔ تو لیکن یہ کیفیت اپنے اوپر لانا ضروری ہے کہ کم از کم ظاہری حیثیت سے جو ایک معیار بنایا گیا ہے نماز کا، کہ کم از کم اس کے جسم سے نظر آئے کہ وہ خشیت میں مبتلا ہے، ان آداب کو سامنے رکھے۔ اور ان آداب میں سے یہ ہے کہ انسان دائیں بائیں مڑ کر نہ دیکھے، نہ سر اٹھا کر اوپر کی طرف دیکھے، اور ادھر ادھر بھی نہ نگاہ ڈالے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ساری چیزیں ان کو نماز میں یا تو دھیان میں آتی ہیں یا نماز میں ہی سب کچھ ادھر ادھر دیکھتے ہیں، تو ادھر ادھر دیکھنا وہ بھی منع ہے۔ کپڑوں کو بار بار سمیٹنا یا ان کو جھاڑنا وہ بھی منع ہے۔ نماز میں ہلنا یا مختلف سمتوں میں جھکنا وہ بھی منع ہے۔ ہاں کنکھیوں سے جو ہے دیکھا جا سکتا ہے، اگر مثال کے طور پر بچہ گرنے والا ہو یا آپ نے بچے کو ڈالا ہے بیڈ پہ یا وہ سو رہا ہے یا اس طرح کی کوئی مجبوری ہے، وہ ایک الگ بات ہو جائے گی، اس صورت میں ایک الگ حکم ہوگا اس پر۔ لیکن عام حالت میں کپڑوں کو سمیٹنا یا کھیلنا یہ سب منع ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ نماز میں جب کھڑے ہوتے ہیں یا تو انگلیاں، کیا کہتے ہیں اس کو، انگلیوں سے کٹ کٹ کی آواز آتی رہتی ہے، انگلیاں پھوڑنا کہتے ہیں شاید، صحیح جملہ یاد نہیں آ رہا ہے۔ تو بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ نماز میں ہی وہ انگلیاں چٹخا رہے ہوتے ہیں اور یا پیروں کی انگلیاں اس طرح سے کرتے رہتے ہیں یا اپنے ہی دوپٹے سے کھیلتے رہتے ہیں، تو یہ سب چیزیں درست نہیں ہیں۔ ان سب سے منع کیا گیا، یعنی کسی بھی قسم کا شغل نمازیں منع ہیں۔ ایون یہ بھی منع کیا گیا ہے کہ سجدے میں جاتے وقت آدمی اپنے بیٹھنے کی جگہ یا سجدے کی جگہ کو صاف کرنے کی کوشش کرے، یا بہت زیادہ تن کر کھڑے ہونے کو بھی منع کیا گیا ہے، یعنی کھڑے ہونے میں بھی ایسے نظر آئیں کہ انسان کے اندر عاجزی ہے۔ پھر بہت زیادہ کڑک آواز سے تلاوت یا قرات کرنے کو بھی منع کیا گیا۔ قرات میں گانے والے لہجے میں قرات کرنا وہ بھی نماز کے آداب کے خلاف ہے، ناپسندیدہ ہے۔ نماز میں زور زور سے جمائیاں لینا یا اور بھی جیسے کھانا کھانے کی زیادتی کی وجہ سے بعض اوقات ہوتا ہے کچھ لوگوں کو ڈکاریں وغیرہ لینا، اس کو بھی بے ادبی میں شمار کیا گیا ہے۔ یا پھر جلدی جلدی مارا مار کر کے نماز پڑھنا وہ بھی ناپسندیدہ ہے کہ آپ بس ایک کام تھا آپ کو بس جلدی جلدی نپٹانا ہے، ایسا پڑھ رہے ہیں کہ بس جلد از جلد میری نماز ختم ہو جائے، یہ بھی ناپسندیدہ ہے۔ کیونکہ نماز کا ہر فعل، یعنی جو بھی آپ کر رہے ہیں، سجدہ ہے، رکوع ہے، قیام ہے، قومہ ہے، جلسہ ہے، آپ کو پورا اطمینان سے کرنا ضروری ہے۔ یعنی جب تک آپ کے پٹھے واپس نہیں آ جاتے، یعنی آپ رکوع کر کے اٹھے اور آپ کو پوری طرح سیدھا بیٹھنا ہے۔ سجدے کی بات ہی کہ سجدہ آپ نے ایک سجدہ کیا اور سجدے سے اٹھے اور دوسرا سجدہ کر لیا وہیں کا وہیں، وہ بھی درست نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ آپ پوری طرح سے اٹھ کر بیٹھنا چاہیے۔ اسی طرح سے رکوع کے بعد جب کھڑے ہوتے ہیں تو رکوع کے بعد بھی پوری طرح سے کھڑے ہو کر، اطمینان سے کھڑے ہو کر، آپ سمیع اللہ لمن حمیدہ، ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی کہہ کر پھر اس کے بعد آپ جائیں گے سیدھا سجدے میں۔ تو یہ کہنے کے لیے ٹائم لگتا ہے نا، تو آپ پوری طرح سے پہلے کھڑے رہیں گی۔ تو اطمینان ضروری ہے نماز میں، سکون ضروری ہے۔ تو جب تک رکوع اور سجود مکمل نہ ہو جائیں، دوسرا فعل شروع نہیں کیا جا سکتا۔ پھر نماز میں اگر کوئی چیز بار بار اذیت دے رہی ہے، جیسے بہت ہی زیادہ آپ کو تکلیف کے طور پر کھجلی کہیں چل رہی ہے، تو بس فوراً تھوڑا سا اس کو دور کر کے وہاں سے ہاتھ ہٹا لیا جائے۔ لیکن بار بار ہاتھوں کو حرکت دینا یا دونوں ہاتھوں کا ایک ساتھ استعمال کرنا نماز میں ممنوع ہے، اس کو منع کیا گیا ہے۔ اور پھر یہ تو سارے ظاہری آداب تھے نماز کے، انہیں ظاہری آداب کا لحاظ رکھنا تو انتہائی ضروری ہے۔ لیکن ساتھ میں اگر دل میں خیالات آ رہے ہوں، یعنی جو خشوع کا اصل، یعنی آپ کے اندر خشوع ہے یا نہیں ہے، تو وہ کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کے اندر خشوع ہے؟ تو آپ کے دل کے اندر بھی جو خیالات آ رہے ہیں تو ان کو بار بار جھٹک دیا جائے، ذہن کو ان خیالات سے پاک رکھا جائے۔ خیال تو آئیں گے، یہ نہیں کیا جا سکتا کہ خیالات ہی نہ آئیں، کیونکہ ذہن ہے آپ کا وہ۔ اب کیا کر سکتے ہیں کہ آپ ان ذہن میں آنے والے خیالات کو جھٹک دیں اور پھر نماز کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اس لیے جو غیر متعلق باتیں ہیں وہ سوچنے سے پرہیز کریں، کون سی چیز کہاں رکھی تھی وہ یاد کرنے کی کوشش نہ کریں، چولہے پر کیا چڑھا ہے اس کی فکر نہ کریں۔ اس لیے جب نماز کے لیے کھڑے ہوں تو کوشش کریں کہ آپ ایسی کوئی چیز آپ نے نہ رکھی ہو، نہ کی ہو، کہ جس کی وجہ سے آپ کا سارا دھیان نماز کی بجائے اس چیز میں اٹکا رہے۔ بعض اوقات کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ دروازہ لاک کر لیتے ہیں اور پھر نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اب ان کو فکر لگی رہتی کہ اچھا کوئی آئے گا تو کیسے دروازہ کھولیں گے، سارا دھیان ادھر۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں، خصوصاً خواتین ہی ہوتی ہیں، کہ اچھا یا تو واشنگ مشین آن کی تھی یا پانی آن کیا تھا واشنگ مشین میں، اب فکر کھائے جا رہی کہ اچھا پانی نہ بہہ رہا ہو، اب نماز میں دل نہیں لگ رہا ہے۔ اسی طرح سے کچھ لوگ چولہے پر سالن رکھ کر آتے ہیں، جو بھی انہیں بنانا ہے، کھانا وغیرہ، سبزی۔ اب ٹھیک ہے آنچ دھیمی کی تھی، لیکن پھر یاد آتا ہے کہ ہو سکتا ہے آنچ دھیمی نہ کی ہو، شیطان اسی وقت دل میں خیالات ڈالتا ہے، تو کہیں وہ ہنڈیا جل نہ جائے، وہ ایک فکر کھائے جاتی ہے۔ تو آپ نے پھر آپ اللہ کے آگے کھڑے کیا ہوئے، دیکھا جائے تو آپ کو تو ساری دنیا کی فکریں لگی ہوئی تھی، اللہ کے آگے تو آپ کھڑے ہی نہیں ہوئے۔ تو اصل تو یہ روح اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ میں تو سر بس سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ بہت ہی صحیح بات کہی ہے واقعی میں، کہ سارے خیالات، ساری باتیں، سارے بھولے ہوئے سبق سب اسی وقت یاد آتے ہیں۔ تو وہی بات آتی ہے کہ واقعی میں آپ اللہ کے لیے تو جھکے ہی نہیں، آپ نے تو اتنے قسم کے بت بنا رکھے ہیں، جھک تو رہے ہیں بظاہر اللہ کے لیے، سجدہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، لیکن سوچ کسی اور کی آئی ہوئی ہے دل و دماغ میں۔ تو پھر وہ اللہ کی خاطر کہاں ہوا؟ وہ تو آپ نے بہت سارے صنم پوج لیے۔ پھر تو خیالات آئیں گے، لیکن ان خیالات کو کیا کرنا ہے؟ دور کرتے رہنا ہے، خیالات کو ہٹاتے رہنا ہے۔ تو تو چونکہ ایک انسان کی فطری کمزوری ہے کہ وہ دماغ میں آنے والے وساوس کو یا خیالات کو نہیں روک سکتا، لہذا کوشش کرے کہ ان کو وہ ہٹاتا رہے، دور کرتا رہے۔ تو اب کیا بات سمجھ میں آئی کہ جو نماز اتنا ایک اہم رکن ہے، فرض عبادات میں سب سے پہلے جس کا سوال کیا جائے گا وہ ہے نماز۔ اور پھر نماز کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے دروازے پر کوئی نہر بہتی ہو اور وہ اس میں 5 دفعہ غسل کرے تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچل باقی رہے گا؟ صحابہ نے عرض کیا کہ نہیں۔ تو یہی حال 5 نمازوں کے وقت کا ہے کہ 5 وقت کی نمازیں اگر ہم پڑھتے ہیں تو وہ چھوٹے چھوٹے جو ہمارے گناہ ہوتے ہیں وہ سب نماز ختم کر دیتی ہے، صغیرہ گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا، یہ بھی ہم دھیان میں رکھیں۔ پھر یہ بھی ہم دھیان میں رکھیں کہ جس کی نمازیں مکمل نہیں ہوگی وہ ان کو واپس لوٹا دی جائیں گی، رد کر دی جائیں گی۔ اب ذرا سوچیں ان ساری باتوں کو ذہن میں رکھ کر کے، ہم کو بس یہی ایک تھوڑا سا سہارا ہے، باقی تو ہم کو ہمارے کوئی ایسے اعمال نظر نہیں آتے کہ اچھا ہم نے کوئی بہت نیک اعمال کیے ہوں۔ بس لگتا ہے گویا کہ اچھا ٹھیک ہے، ایک نماز ہی ہے ہمارے پاس، ہمارا سرمایہ جو آخرت میں ہمارے کام آئے گا۔ لیکن اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے یہ نماز بھی اس وقت ریجیکٹ کر دی گئی اور واپس لوٹا دی گئی ہمیں، آپ بتائیں ہمارا کیا حال ہوگا؟ کیا اس وقت موقع ہوگا ہمارے پاس کہ ہم دوبارہ دنیا میں آئیں اور پڑھیں؟ آج کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے ہم نماز کو یا تو ڈیلے کرتے ہیں یا اس کا جو حق ہے وہ حق ہم نہیں دیتے نماز کو۔ کپڑے ہمارے، لباس ہمارا صاف ستھرا ہو اور دوپٹہ ایسا نہ اوڑھیں، کیونکہ بعض اوقات یہ بھی ایک وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ نماز میں جو خشوع نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارے پر جو دوپٹے آتے ہیں لباس کے ساتھ، ہمارا معاملہ یہ کہ ہم وہی دوپٹوں میں نماز پڑھنا چاہتے ہیں، کیونکہ کون اتنی مشکل مول لے یا مصیبت مول لے کہ اچھا ایک نماز کا الگ سے کوئی سلوا کر رکھے عبایا، یہ نماز کی جو چادر جسے کہتے ہیں۔ تو بعض اوقات جو دوپٹے ہوتے ہیں، بعض اوقات تو اس کو لیس لگی ہوتی ہے یا کچھ اس پر گوٹا کناری ہے یا پھر اس پر کچھ کام بنا ہوا ہے تو وہ چبھ رہا ہوتا ہے دوپٹہ، آپ جب سجدے میں جاتی ہیں تو دوپٹے سے وہ چبھ رہا ہوتا ہے، یا بعض اوقات دوپٹہ اتنا پھسلنے والا ہوتا ہے، اتنا سلکی کپڑے کا ہوتا ہے کہ آپ کو بار بار کھینچ کر اس کو درست کرنا پڑتا ہے۔ تو اب آپ کا دھیان تو سارا دوپٹے میں لگا ہے، تو آپ بتائیے نماز میں خشوع کہاں ہوگا؟ آپ نے کیا سوچا اپنے رب کے بارے میں یا آپ کے اوپر کیا ہیبت تاری ہوئی اپنے رب کی؟ اسی طرح سے بعض اوقات آستینیں چھوٹی ہوتی ہیں، بار بار آستینوں کو کھینچ رہے ہوتے ہیں، شلوار اتنی اونچی ہوتی ہے کہ جب آپ رکوع میں جاتے ہیں تو وہ ٹخنوں سے اوپر چلی جاتی ہیں، اور عورت کا تو 70 ہی مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ کلائی تک، یعنی جہاں پر گھڑی باندھی جاتی ہے، جو ہڈی ہے ہماری کلائی پر، وہاں تک کے فل آستین ہونی چاہیے۔ جب تک وہاں تک کور نہ ہو آپ کی نماز نہیں ہوئی، کیونکہ آپ کا 70 کمپلیٹ نہیں ہے، کیونکہ عورت کے لیے 70 ضروری ہے۔ تو وہاں تک ہو، اور کپڑا نیچے لٹکانے کے بارے میں جو آتا ہے کہ نیچے کپڑا کہاں تک لٹکایا ہوا ہو، تو یہ تو لازمی ہے سبھی جگہ کہ آپ کی پوری ایڑیاں چھپی ہوئی ہوں، آپ کے ایون آدھے پنجے بھی چھپے ہوئے ہوں۔ اب اس میں تھوڑا بہت اختلاف ہے، کچھ علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ پورا پیر کور ہو، اسی لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ ساکس پہن کر نماز پڑھی جائے، اور جو علماء ساکس پہننے کے قائل نہیں ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ صرف سامنے کے پنجے کی انگلیاں کھلی ہوں، باقی پورا آدھا پیر پیچھے کی ایڑی باقاعدہ کور ہو۔ اب آپ مجھے بتائیے بھلا کہ کیا جو چست پیجامہ ہے وہ عورت کے ستر کو نماز پڑھنے کے دوران مکمل کور کرتا ہے، کر سکتا ہے؟ نہیں۔ آستین کے تو ہمارے یہاں اتنا مذاق بنایا گیا کہ افسوس ہوتا ہے آستین پر، بیچاری پر، کہ اتنا اس پر ظلم ہوا کہ فل آستین سے پہلے پون ہوئی، پون سے اس سے چھوٹی ہوئی، اس سے پھر آدھی ہو گئی، اور آدھی سے اب تو پاؤ رہ گئی ہے۔ دل خون کے آنسو روتا ہے کہ ہم مسلمان کدھر جا رہے ہیں، یعنی اب تو تصور ہی میں نہیں آتا ہے کہ اچھا آدھی آستین کے علاوہ بھی کوئی لباس سلوا سکتا ہے، سوائے اللہ ماشاءاللہ چند لوگوں کے جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے۔ تو ہم کس کی مشابہت کر رہے ہیں؟ ہم کدھر بھاگے جا رہے ہیں؟ نہ ہمارا دوپٹہ درست، ہمارے دوپٹے بہت باریک پتلے مہین، ان دوپٹوں میں بھی نماز نہیں ہوتی ہے جو بالکل نائلون کے دوپٹے ہوتے ہیں جس میں سے آپ کا سر، آپ کے سر کے بال جھلک رہے ہوتے ہیں، جس کو ہم مہین کہیں گے، باریک، ٹرانسپیرنٹ، اس میں بھی نماز نہیں ہوتی ہے۔ تو ابھی تو فی الحال ضرورت اس بات کی ہے ہمارے پورے معاشرے میں کہ ہم پہلے تو نماز کے آداب بتائیں اپنے لوگوں کو، اپنے مسلمانوں کو. بھلا بتائیے آج اتنا کام ہم کو مسلمانوں میں کرنے کی ضرورت ہے، کب ہم دعوت دین کا کام غیر مسلموں میں کریں گے؟ ابھی تو یہ اصلاح کا کام ہی مکمل نہیں ہو پا رہا ہے. اپنے معاشرے میں ہی ہم کو 24 گھنٹے بھی اگر ہم سب مل کر کام کریں نا، یقین جانیے کم ہے. کس طرح سے ہم خواب غفلت کے مزے لے رہے ہیں، آرام سے ہم اپنی زندگی گزاریں، ہمیں کیا سرکار. کسی کی نماز ہوتی ہے تو ہو، نہ ہوتی ہے تو نہ ہو ہماری بلا سے، لیکن ایسی بے حسی کی زندگی مومن تو نہیں گزارتا. ایک مومن کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جو بھلائی میں نے حاصل کی ہے، جو خیر میں نے حاصل کی ہے، وہ میں دوسروں کو بھی بتاؤں. کہ سب لوگ بیچارے نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن ان کے نماز پڑھنے کے باوجود بھی اگر ان کی نماز قبول نہیں ہو رہی ہے تو کتنا بڑا نقصان ہے، کتنا بڑا خسارے کا سودا ہے یہ کہ نماز بھی پڑھی اور اس کا کوئی صلہ بھی نہیں ملا، کوئی فائدہ بھی نہیں حاصل ہوا. تو کیا ہوگا پھر؟ کتنا بڑا نقصان ہے نا. یہ آپ بتائیے، اس نقصان کی بھرپائی کہیں سے ہو سکتی ہے بھلا؟ اتنی اہم، اتنی امپورٹنٹ عبادت ہماری. اس نماز کے بارے میں غور و فکر کریں، سوچیں کہاں کمی ہے، کہاں کجی ہے، کہاں ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے. سب سے پہلے تو خواتین کو چاہیے کہ وہ نماز کے لیے ایک چادر سلوا لیں، اور وہ چادر اس طرح سے ہوتی ہے جیسے ایجپشنز لوگ یا سعودی لوگ، تقریباً تمام ہی عرب لوگ، ان لوگوں کے پاس نماز کی چادر ہوتی ہے. پورا سر کور ہوتا ہے، آستینوں پر الاسٹک لگا ہوتا ہے اور نیچے پیر تک، سمجھے کہ ایک فل میکسی ہے، سمجھے وہ ابایا ہے جو سر سے لے کر نیچے پیر تک کور ہوتا ہے. کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی سوائے اس میں ہتھیلیوں کے اور چہرے کے. اور نیچے لمبا ہوتا ہے چونکہ، تو پیر تک کور ہو جاتا ہے، تو آپ کو ساکس پہننے کی بھی ضرورت نہیں. بس آپ کو صرف اتنا کرنا ہوگا کہ ہر نماز کے وقت آپ کو پہن لیں، اوڑھ لیں. آپ کو کوئی فکر ہی نہیں رہے گی کہ اچھا یہاں سے میں آستین کو کھینچوں، وہاں سے میں شلوار کو کھینچوں. کتنے ہمارے یہاں کے لوگ ہیں جن کی شلواریں اتنی اونچی ہوتی ہیں کہ جب وہ رکوع میں جاتے ہیں تو ان کے ٹخنے دکھائی دیتے ہیں. عورت کا تو ستر ہی نہیں کمپلیٹ ہوا، اس کی تو پوری ایڑی جو ہوتی ہے پیچھے کا حصہ، پورا آدھا پیروں کا حصہ اس کا ڈھکا رہنا چاہیے. تو ایڑی تو دور کی بات ہے، اس کے تو ٹخنے تک دکھائی دے رہے ہوتے ہیں، بلکہ پیر کا حصہ بھی دکھائی دے رہا ہوتا ہے. پھر آستین صحیح نہیں ہوتی ہے، پھر دوپٹہ اس پر سے مستزاد، اب کدھر کدھر سنبھالے بیچاری، دوپٹے کو دیکھے کہ آستین کو دیکھے کہ شلوار کو دیکھے، تو اتنی ساری فکریں ہوں گی تو پھر وہ نماز میں خشوع کہاں سے آئے گا بھلا بتائیں. اور پھر نماز خشوع کیوں پیدا کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے؟ اس کی حکمت کو، اس کے مقصد کو سمجھیں آپ، کہ اللہ تعالیٰ کی ہیبت جو نماز میں تاری ہے، کیونکہ سب سے زیادہ قریب بندہ سجدے میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے. تو جب اللہ تعالیٰ کی ہیبت اس نماز کے دوران میں تاری ہوگی تو انسان کے اوپر ہر وقت اس کا اثر باقی رہے گا. ابھی وہ فجر میں جاتا ہے، پھر لوٹ کر آتا ہے، تھوڑی دیر نہیں گزرتی کہ ظہر کا وقت ہو جاتا ہے، تو ابھی وہ اس کے دل پر وہ خشیت تاری ہی تھی کہ ظہر کا وقت ہو گیا، تو دوبارہ پھر اسے ایک ٹونک مل گئی، دوبارہ پھر اسے ایک تقویت مل گئی خشیت کی، پھر وہ اللہ کا ڈر اس کے دل میں تاری ہے. اور محبت کی وجہ سے یہ خوف ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے. آپ دیکھیں وہ سانپ بچھو والا ڈر نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی محبت سے اللہ تعالیٰ کا ڈر کہ میں اللہ تعالیٰ کی محبت میں اس کی نافرمانی کے کام نہ کروں کیونکہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے گا، اس وجہ سے ہوتا ہے یہ ڈر. تو سب سے پہلے ہم کو اپنے ستر پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. تو اب وہ خشیت، وہ مقصد کو آپ یاد رکھیں کہ اس کا مقصد کیا ہے نماز کا، کہ خشیت تاری ہو. کہ کیوں خشیت؟ تاکہ ہر بار بار جب وہ ریپیٹ کرتا رہے گا، 5 دفعہ نماز پڑھے گا، تو وہ نماز کی خشیت اس کو دوبارہ دوسرے کوئی برے کاموں کی طرف جانے ہی نہیں دے گی. وہ اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف اس کے دل میں ایسا رہے گا. اور ایک انسان بھلا کیسے کر سکتا ہے کہ ابھی وہ نماز پڑھ کر آئے اور کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام کرے، کوئی گناہ کے کام کرے، یا وہی سوچے کہ اچھا مجھے ابھی اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑے ہونے میں کیسے کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام کر سکتا ہوں. تو مقصد یہ ہے کہ دل کے اندر خشوع تاری ہو. صحابہ کرام کی نمازوں کا حال ایسا ہوتا تھا، شاید آپ لوگوں سے پہلے بھی ذکر کیا تھا عروہ بن زبیر کے بارے میں، ایسی وہ نماز اور قرآن کی تلاوت کرتے تھے کہ اس کے اندر غرق ہو جاتے تھے. جب ان کے پیر میں کوئی کسی بنا پر کچھ کانٹا چبھ گیا تھا، زہریلا کانٹا، اور ان کے پیر کو کاٹنا پڑا، ان سے کہا گیا کہ آپ کو کوئی ایسا انجیکشن دے دیتے ہیں، کوئی ایسی دوا پلا دیتے ہیں جس کی وجہ سے تھوڑی دیر کے لیے آپ بے ہوش ہو جائیں گے، تو انہوں نے وہ دوا پینا گوارا نہیں کیا کیونکہ انہوں نے سوچا کہ اس میں کچھ نہ کچھ مقدار میں الکوہل ہوگا. لہذا انہوں نے وہ دوا نہیں لی اور کہا کہ جس وقت میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں گا یا میں اللہ کا ذکر کروں گا اس وقت تم میرا پیر کاٹ دینا، اور وہ اللہ کا ذکر کر رہے تھے، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اس وقت ان کا پیر کاٹا گیا اور اس کی وجہ سے بعد میں وہ بے ہوش ہو گئے تکلیف کی وجہ سے، لیکن انہوں نے وہ چیز لینا گوارا نہیں کی اور اللہ تعالیٰ کے ذکر میں وہ لوگ اتنے مشغول ہو جاتے تھے کہ انہیں پھر کسی اور چیز کا ہوش نہیں رہتا تھا۔ تو یہ کیفیت تاری ہو نماز کے دوران ہمارے اندر۔ ایک صحابی جب نماز پڑھ رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ روشنی سی جیسے ان کو نظر آئی، کچھ نور کے بادل تھے، نور جیسا تھا کچھ، تو وہ فرشتے تھے جو ان کی تلاوت سننے آئے تھے، یعنی نماز میں اتنی دل سوزی کے ساتھ تلاوت کر رہے تھے۔ تو یہ ہوتا تھا ان کی نمازوں کا حال۔ خود صحابیات، امہات المومنین، صحابہ کرام، ان سب کی نمازیں اگر ہم پڑھیں سیرت تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان سب کی نمازیں کیسی ہوا کرتی تھیں۔ تو اس کی جو اصل روح ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں کہ نماز کا مقصد کیا ہے۔ حالانکہ نمازیں بھی فرض نہیں ہوئی تھیں، لیکن اللہ کے رسول کو کیا حکم دیا گیا کہ اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے، اٹھیے اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے، قرآن پڑھیے نماز میں آدھی رات تک، یا کچھ اس میں تھوڑا سا بڑھا لیجیے، کم کر دیجیے۔ یعنی اتنی طویل نمازیں پڑھنے کے لیے آپ کو کہا گیا۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی طویل نمازیں پڑھا کرتے کہ پائے مبارک پر ورم آ جاتا تھا۔ پوچھا گیا کہ آپ کیوں اتنی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں، آپ کو کیا ضرورت ہے بھلا؟ کہنے لگے کہ اے عائشہ، کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ شکر گزاری کے لیے اتنی طویل قرات، اتنی طویل نمازیں۔ آج ہمارا کیا حال ہے، ہم تو پیچھے اسی بات کے ہوتے ہیں، یا ہمارے ذہن میں یہی بات ہوتی ہے کہ جتنا چھوٹا سورہ ہو اتنا چھوٹا سورہ ہم پڑھیں۔ پہلی بات تو ہمیں یاد ہی نہیں ہوتے بڑے سورے۔ ہمارے یہاں کی اکثریت کا یہ حال ہے کہ ہم قرآن کی صورتوں کا حفظ ہی نہیں کرتے۔ کم از کم نماز کے لیے تو ہمیں کچھ صورتیں یاد ہونی چاہیے، کم از کم 30واں پارہ تو ہر ایک کو یاد ہونا چاہیے، ہر ایک کو منیمم۔ ہمارے یہاں پر صرف سورہ فاتحہ، انا آتینا اور والعصر، بس یہ صورتیں پڑھا دی جاتی ہیں، یا لوگ اتنی صورتیں بس یاد رکھتے ہیں، اور وہ بھی اتنی غلط سلط یاد ہوتی ہیں، بعضوں کا سننے کا موقع ملتا ہے تو اندر سے دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ کیا یہ ہمارے رب کا کلام جو نازل ہوا تھا، یہ اس کی بے قدری نہیں ہے، ناقدری نہیں ہے اللہ کے کلام کی کہ اس کو صحیح طریقے سے یاد بھی نہ کیا جائے؟ اور کتنا اس میں جو لطف آتا ہے بڑی بڑی صورتوں میں، اگر آپ کو اس کے معنی بھی سمجھ میں آنے لگیں تو آپ کا دل نہ چاہے صورتیں ختم کرنے کو، پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں۔ جیسے وہ واقعہ آپ کو بیان کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دستے کے ساتھ اللہ کے رسول کسی سفر پہ تھے اور دو صحابہ کو آپ نے پہرے پہ لگایا، ایک میں عمار بن یاسر بھی تھے اور ایک اور صحابی تھے۔ وہ صحابی کو تیر لگتے رہے لیکن وہ نماز اپنی جاری رکھے ہوئے تھے۔ جب تیسرا تیر لگا اور خون کا فوارہ ابل پڑا، تب انہوں نے عمار بن یاسر کو اٹھایا اور وہ دیکھ کر حیران پریشان ہو گئے کہ اتنا زیادہ تمہیں مار لگا ہے، تم نے مجھے پہلے سے اٹھانا تھا۔ تو کہنے لگے کہ قرآن کریم کی ایک سورت کی ابتدا کی تھی تلاوت کی، اتنا اس میں منہمک ہوا کہ دل نہیں چاہا کہ اس کو بیچ سے چھوڑ دوں، ختم کر دوں۔ سوچے ذرا، تیر لگ رہے ہیں اور وہ قرآن کی تلاوت میں مشغول ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ تھوڑا سا ہمیں بھی دے دے ایسا ہی شوق اور لگن۔ یہ حال ہوتا تھا ان کا، ایسی ان کی نمازیں ہوا کرتی تھیں صحابہ کرام کی۔ جب بھی تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آیا کرتی تھی، فرشتوں کا نزول ہوتا رہتا تھا۔ آج کیوں ہم لوگ ہر طرف پریشان حال ہیں، ہر کوئی پریشان ہے۔ کوئی کہتے کہ ہر جب جس سے سنو وہ ہم بہت پریشان ہیں، بیماری نے ہمارے گھر کا راستہ دیکھ لیا، ہمارے گھر کو یا تو نظر لگ گئی ہے، کسی نے کر دیا ہے۔ کوئی کرے گا کیوں، کسی کی ہمت کیا ہو سکتی ہے؟ آپ روزانہ سورہ بقرہ کی تلاوت کریے، جس گھر میں روزانہ سورہ بقرہ تلاوت کی جاتی ہے اس گھر میں جن داخل ہی نہیں ہوتے، شیطان آتا ہی نہیں ہے۔ ہر قسم کی بلاؤں سے محفوظ رکھتی ہے سورہ بقرہ۔ آپ تلاوت تو کریے اور اسی سوچ کے ساتھ کریے، اس کے آداب کے ساتھ کریے، اس کا جو حق ہے وہ حق دیجیے۔ تو لیکن قرآن سے شغف ہوگا تو یہ سب کریں گے نا۔ ہم نے تو قرآن کو بہت ہی خوبصورت غلافوں میں چڑھا کر بہت ہی اونچی الماریوں میں رکھ دیا ہے، ہم کب اسے کھولیں گے؟ کب وہ موقع آئے گا کہ قرآن ہمارے ہاتھوں میں ہوگا؟ بہرحال، نماز کے تعلق سے اس پر تو ہم جتنا بھی بات کریں کم ہے، کیونکہ یہ ہمارے دین کا ایک سب سے اہم بنیادی رکن ہے، ستون ہے نماز۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری تاکید بھی تھی، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ۔ وما ملکت ایمانکم، کہ نماز 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 اور جو تمہارے لونڈی غلام ہیں ان کا کیئر کرنا. یعنی آخر میں بھی آپ کو فکر اسی بات کی تھی امت کے بارے میں کہ نماز کے تعلق سے امت غافل نہ ہو جائے. اور آج اکثر یہ آپ دیکھیں کیوں ہماری آج مسجدیں مرسی یا خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے. آج مسجدیں خالی ہیں، اذان ہوتی ہے، مؤذن آواز لگاتا ہے، لیکن کسی کو توفیق نہیں ہوتی کہ آئے نماز پڑھنے کے لیے. آج ہمارے گھر کے مسلمان امت کے گھرانوں کے مردوں کا یہ حال ہو گیا ہے، الا ماشاء اللہ چند کو چھوڑ کر. تو کیسے شوق پیدا کریں گے، کیسے شغف دلائیں گے نماز کا، اور خود بھی کیسے اس میں ہم اور مزید بہتری لا سکتے ہیں. تو اس کے لیے ضروری یہی ہے کہ نماز جس وقت آپ پڑھیں آپ کی نگاہ جو ہے ادھر ادھر نہ بھٹکے، سجدے کی جو جگہ ہوتی ہے وہاں پر نگاہ رہے، اور بہت زیادہ ڈھیلے ڈھالے انداز میں بھی نہ کھڑے رہیں اور بہت زیادہ تن کر بھی نہ کھڑے رہیں. میڈیم آپ کا پوسچر ہو، جھکا ہوا بھی لگے اور بہت ڈھیلا بھی نہ لگے. نماز میں جو الفاظ آپ ادا کر رہے ہیں، جو تسبیحات ہیں، تکبیرات ہیں اور قرآن ہیں، ان کے معنی آپ کو آتے ہوں. آئیے نماز سیکھیں، جو جگہ جگہ کورس چل رہا ہے آپ نے دیکھا ہوگا، اس سے بھی آپ بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اس میں نماز کے جو اذکار ہیں اس کے معنی کو یاد کروا دیا جاتا ہے تاکہ آپ نماز میں جو پڑھ رہے ہیں وہ آپ کے ذہن میں آتا رہے کہ اچھا اس کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ مطلب ہے. اس سے بھی بہت حد تک یہ امکان ہے اور امید ہے کہ آپ کا ذہن بھٹکے گا نہیں، نماز میں دل لگا رہے گا. پھر صورتوں کے پس منظر پر غور کریں، کیونکہ جب اگر آپ نے تفسیر پڑھ رکھی ہے تو ضرور آپ کے ذہن میں ان صورتوں کا پس منظر نمایاں ہوگا، کن اوقات میں یا کن حالات میں نازل ہوئی تھی، صحابہ کرام نے اس کو کس طرح سے لیا تھا. تو وہ چیزیں بھی ذہن میں رکھیں تو بہت حد تک امکان ہے کہ ذہن بھٹکنے سے بچ جائے. جو سورت کی تلاوت کر رہے ہیں اس کے معنی آپ کو آنا چاہیے، خوش الحانی کے ساتھ پڑھیں، ہر لفظ کو برابر ادا کریں. آپ دیکھیں نماز میں کتنا دل لگے گا. پھر یہ سوچیں کہ جتنا قرآن میں پڑھوں گی نماز میں اس کے لیے آپ حفظ کرتے رہیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا کہ اس دن قیامت کے دن بندے سے کہا جائے گا جو قرآن خوش الحانی سے پڑھتا تھا، اس سے کہا جائے گا کہ پڑھتا جا اور چڑھتا جا، وہی تیری آخری منزل ہوگی جو تیری آخری آیت ہوگی، جس طرح سے تو دنیا میں پڑھتا تھا ویسے ہی پڑھتا جا. تو اب اس سے سوچے کہ اگر ہم کو جنت میں اونچے درجات چاہیے تو پھر کیا کرنا ہوگا، اتنی زیادہ سے زیادہ ہم کو سورتیں آیتیں یاد کرنی ہوگی، حفظ کرنی ہوگی. تو حفظ پر زیادہ دھیان دیجیے، جتنا اچھے سے حفظ ہوگا، اور حفظ کو دہرانے کا سب سے بہترین جو ذریعہ ہے وہ نمازیں ہیں. نفل نمازوں کا اہتمام کریں جس میں حفظ کو آپ زیادہ سے زیادہ دہراتے جائیں، پھر جب وہ پکی ہو جائے سورتیں تو اس کو فرض نمازوں میں پڑھیں. پھر نماز کے پہلے سے نماز کی تیاری کریں، کیونکہ آپ دیکھیں اگر آپ ایک میگزین اٹھاتی ہیں، کوئی فیشن میگزین اتفاق سے آپ نے اٹھا لی، اب اگر آپ کو نماز کے 5 منٹ پہلے آپ نے وہ فیشن میگزین دیکھی تھی، آپ کا سارا دھیان، اگر آپ نماز کے لیے کھڑی بھی ہوتی ہیں وقت پر، تو سارا دھیان آپ کا کہاں رہے گا، اسی میگزین کے جو پکچرز تھے کہ واہ ماڈل کتنی شاندار تھی، یا فلاں کا وہ کتنا بہترین تھا، جو بھی بہرحال ڈریس کتنا بہترین تھا، یا جو بھی ایکس وائی زیڈ بہترین ہو. بعض اوقات کچھ لوگ تو ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اچھا ان کا تو کتنا اچھا ابھی تک کے فگر ہے، ہمارا نہیں ہے، ایسے میگزین دیکھ کر، اور پھر وہی افسوس میں خود اپنی بھی زندگی گزار دیتے ہیں. تو ایسی چیزوں کو اوائڈ کریں، نماز کے 15-20 منٹ پہلے سے تیاری کر لیں، اور یہ تیاری آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گی. پہلے سے وضو کر کے رکھیں، نماز کا انتظار، اذان کا انتظار کریں. جب آپ کا ذہن اذان میں لگا رہے گا کہ اچھا اذان ہوئی یا نہیں ہوئی، اذان ہونے والی ہے، اذان ہو رہی ہو تو اذان کے الفاظ کا جواب دیجیے آپ. اور پھر جب یہ ساری چیزیں آپ کریں گے، ایک پروسیس ہے یہ پروسیس سے آپ گزریں گی تو آپ کا دھیان باقاعدہ برابر نماز میں لگا رہے گا، بھٹکے گا نہیں انشاءاللہ. تو پہلے سے ایک تیاری ہے، پہلے سے پروسیس ہے، اور اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ جیسے ہی اذان کی آواز آئے آپ اٹھ جائیں اپنی جگہ سے، نماز کی تیاری شروع کر دیں. تو 10-15 منٹ میں جو لگے گا وقفہ، اس میں آپ کا ذہن بن جائے گا کہ ہاں مجھے نماز پڑھنی ہے، تو خیالات آنے سے خود بخود رک جائیں گے. اسی طرح سے کوئی بہت آپ نے ایسا ڈرامہ دیکھا ہو اور اس کے بعد آپ نماز کے لیے کھڑی ہوئی ہوں، تو سارا دھیان بھی ڈرامے کے اس میں لگا رہے گا کہ اچھا ابھی فلاں ڈرامے میں یہ دیکھا تھا، اس میں یہ ہوا وہ ہوا. تو اس لیے نماز کے پہلے کوئی ایسی چیز نہ دیکھیں لغویات والی، جس کی وجہ سے آپ کا دھیان نماز سے ہٹے یا نماز کے اندر خشوع نہ آئے. نماز سے پہلے کوئی ایسے کام کریں، کوئی اچھے نیک دینی کام، یا تو قرآن کی تلاوت ہو، یا کوئی اچھی تفسیر کا مطالعہ ہو، یا اچھی کتاب کا مطالعہ ہو، اور پھر اس کے بعد نماز پڑھیں. اور اگر آپ اپنے کام کے دوران بھی پڑھتی ہیں نماز، تو بھی کوشش کریں کہ خیالات کو آنے سے روکتے رہیں اپنے ذہن میں، کیونکہ ہر دفعہ تو ہم کتابوں کا مطالعہ نہیں کر سکتے، ہر دفعہ تفسیر نہیں پڑھ سکتے، ہر دفعہ قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے. بعض وقت ہو سکتا ہے کچن میں ہم رہیں گے اور اذان کا وقت ہو جائے، تو اس وقت ذہن میں کیا بات رکھیں کہ ہاں نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھنی ہے. یہی بات ذہن میں، اپنے ذہن میں اس بات کو بار بار دہراتے جائیں کہ نماز پڑھنی ہے اور اللہ کے آگے کھڑے ہونا ہے. تو خود بخود پھر جب ذہن نماز میں اٹکا رہے گا تو اس کی تیاری بھی پھر ویسے ہی ہوگی. اور پھر اپنا سب سے اچھا اپنی چادر، یعنی نماز کا جو دوپٹہ ہو، اپنا لباس بہترین سے بہترین ہو. ہر نماز کے وقت اپنی زینت سے آراستہ ہو جایا کرو. تو نماز کے وقت تو خاص طور سے ہم کو اپنی زینت سے آراستہ ہونا ہے، یعنی اچھا والا لباس پہننا ہے. لباس ہمارا کم از کم صاف ستھرا ہو، ٹھیک ہے، اگر اچھے کی کیٹیگری میں اگر ہم یہ سمجھتے کہ نیا تو چلے چھوڑیں، لیکن صاف ستھرا، دھلا دھلایا، اور اس میں سے کوئی ایسی بدبو نہ آ رہی ہو. نماز کا دوپٹہ ہمارا صاف ستھرا ہو، جائے نماز اچھی ہو جس پر ہم پڑھ رہے ہوں، بہت خوبصورت نقش و نگار والی بھی نہ ہو. کیونکہ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چادر دی گئی جس میں آپ نماز پڑھ رہے تھے، اس چادر میں ایسے نقش و نگار بنے ہوئے تھے جس پر آپ نماز پڑھ رہے تھے، کہ اس کی وجہ سے آپ نے کہا کہ اس کے نقش و نگار نے مجھے بہت ڈسٹرب کیے رکھا، لہٰذا یہ چادر لے جاؤ، فلاں کو دے آؤ، اور اس کی سادی والی چادر میرے لیے لے آؤ. تو بعض اوقات بہت خوبصورت جاں نمازیں ہونے کی وجہ سے بھی نماز میں دل نہیں لگتا ہے، انسان اسی کے نقش و نگار میں کھویا رہ جاتا ہے. تو لہٰذا سمپل ہو، بہت نقش و نگار والی جائے نماز نہ ہو. تو یہ ساری چیزیں ان شاء اللہ تعالیٰ اگر ہم کریں گے تو امید ہے کہ ہمارے نماز میں خوشبو پیدا ہوگا. اور ایک اور خاص بات جس کا دھیان رکھنا ہے ہمیں، کہ بعض اوقات ہم جب تین چار دفعہ یا پانچ دفعہ جب کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ یا سبحان ربی العظیم، تو کہتے ہوئے ہم کو شعور نہیں ہوتا اور ہم جلدی سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ ایسا کہتے ہیں، یہ درست نہیں ہے. پورے صحیح پروناؤنسیشن کے ساتھ ادا کریں، سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، اطمینان کے ساتھ آتے ہیں، پورا جملہ ادا ہونا چاہیے. بہت زیادہ تیزی سے کہنے میں وہ الفاظ کا نہ صحیح پروناؤنسیشن ادا ہوتا ہے، نہ ہی پھر اس کا صحیح مفہوم بنتا ہے. لہٰذا صحیح الفاظ ادا کریں، اطمینان سے ادا کریں، تاکہ پورے الفاظ زبان سے ہمارے نکلیں اور اس کا حق ادا ہو سکے انشاءاللہ. مجھے امید ہے نماز کے تعلق سے یہ ساری چیزوں کا ہم سب بہت زیادہ اہتمام کریں گے، اپنے ستر کا خیال رکھیں گے. ایسے لباس پہلی بات تو ہم سلوائیں نہ جو ہمارے ستر کے تقاضوں کو پورے نہ کرتے ہوں، اور اگر ہیں بھی آپ کے پاس، اب چونکہ سارے کے سارے لباس تو آپ دے نہیں سکتے ہیں، تو نماز کی چادر آپ ضرور سلوا لیں. نماز کے لیے اہتمام کے ساتھ وہ چادر آپ پہن کر نماز پڑھیں، تاکہ کوئی خطرہ نہ رہے کہ آپ کا کہیں سے کوئی حصہ دکھائی تو نہیں دے رہا ہے. اور ساڑی وغیرہ کا تو ہم سب جانتے ہیں کہ ساڑی وغیرہ میں تو نماز ہو ہی نہیں سکتی، چست پیجامے کا بھی وہی مسئلہ ہے. اور آستین اگر آپ کی صحیح نہیں ہے اور آپ کا دوپٹہ بھی پورا کمپلیٹ کور نہیں کر رہا ہے، تو بھی نماز مکمل ہونا مشکل ہی ہے. لہٰذا اپنے ستر کا خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو قبول فرمائے، اور ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسی نماز پڑھنے والا بنائے. کیونکہ اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا تھا کہ صلوا کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے دیکھو. تو جیسے اللہ کے رسول نے نماز پڑھی ہے، ویسے ہی ہم بھی نماز پڑھیں. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام صحابہ کرام بہت تعریف کیا کرتے تھے اور بار بار ذکر بھی کرتے تھے. خود ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی دفعہ یہ بات فرمائی کہ اگر تمہیں اللہ کے رسول کی نماز دیکھنی ہو تو انس بن مالک کو دیکھ لیں. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز ایکزیکٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی جیسی تھی. اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم بھی اللہ کے رسول کی جیسی نماز پڑھنے والے بنیں، اور یہ نماز اللہ کی نظروں میں قابل قبول ٹھہرے، اس کا اجر ہمیں آخرت میں ملے، اور یہ نماز کی وجہ سے ہمارے درجات بلند ہوں انشاءاللہ. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون.